قال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا گلے میں ڈال لو طوق محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے یہ سب اپنے یہاں پکڑ لیں دیوز در بستان سرا ہما تو دیا نے خوشنوا پڑتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ قمریاں بھی اپنے ذوق میں پہنے ہوئے گل طوق میں پڑتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو پھر کرتی تھی یہ گفتگو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ درش پڑھ لے سمجھ رہا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز حاضرین مکرم بزرگوں اور سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جانے ساتھیوں آج ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے ربیع الاول کا مہینہ وہ محترم اور مقدس مہینہ ہے کہ مشہور روایات کے مطابق امام الاولین والآخرین راحت للعاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور یہی وہ مہینہ ہے کہ متفق تمام روایتوں کے مطابق اس مہینے کی 12 تاریخ ہی کو نبی باکمال صاحب حسن و جمال محبوب خالق کائنات حضور پرنور شافی یوم النشور خواجہ ہر دو سرا محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف سفر فرمایا آپ کی ولادت کی نسبت سے اور اسی طرح اسی مہینے میں آپ کے وصال کی وجہ سے پورے کرہ ارض پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرتے ہیں میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ صرف ربیع الاول تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کی سیرت ہی وہ عنوان ہے، آپ کی سیرت ہی وہ چیز ہے کہ جسے پروردگار عالم نے قرآن پاک کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ اگر پوری کرہ ارض کے لوگ اپنی زندگی کو پیغمبر کی سیرت کے مطابق بنائیں گے تب میں راضی ہوتا ہوں. ہر مسلمان کا مقصد، اس کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، دارین کی سعادتیں اور کامیابیاں مجھے میسر ہو جائے. تو قرآن پاک اس کا واحد حل بتاتا ہے کہ اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے، فَاتَّبِعُونِي، کہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب اور دوست بنا لے گا. تو جب اللہ کی دوستی اور رضا کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، تو پھر لازم ہے کہ 12 مہینے 30 دن تک مسلمانوں کے سامنے سیرت طیبہ آئینے کی طرح رہے، اور ہر شخص اس بات کو سوچ سوچ کے کہ میں زندگی کے جس شعبے سے گزر رہا ہوں، اس وقت جن حالات سے میرا سامنا ہے، میرے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا نمونہ ہے. تاجر آپ کی تجارت کو دیکھ سکتا ہے، عالم آپ کے علم اور آپ کے علم کے پہنچانے کی زندگی کو دیکھ سکتا ہے، مرشد آپ کے اندازے رشد ہدایت کو دیکھ سکتا ہے، بہادر آپ کی جرت و بہادری کی داستانوں کو پڑھ سکتا ہے، ذاکر رات کی تاریکیوں میں رب کی بارگاہ میں کھڑے کھڑے پاؤں میں ورم پڑ جانے کی کیفیت کو دیکھ سکتا ہے، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر آپ کی ریفارم اور آپ کی لیڈرانہ قیادت کو پڑھ سکتا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے دشمنوں کو زیر و زبر کیا. غرض کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ خزینہ ہے، آپ کی زندگی وہ چشمہ ہے کہ اس خزینے کے پاس جو بھی آئے گا اور جو بھی لینا چاہے گا، اس کا دامن بھر تو سکتا ہے، خالی واپس نہیں لوٹ سکتا. یہ وہ چشمہ ہے کہ اس چشمہ صافی پر جو جیسی پیاس لے کر آئے گا، اپنی پیاس کو بجھائے گا، سیراب ہو کر جائے گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چشمہ فیض پیغمبر پہ آیا تھا تو مجھے یہاں پیاس بجھانے کے لیے کچھ نہیں مل سکا. میرے بھائیوں، دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ مختلف انداز میں اپنی زندگیاں گزار کے جاتے ہیں. کوئی بہت بڑا سیاستدان ہے، کوئی بہت بڑا حکمران ہے، کوئی بہت بڑا تاجر، تو کوئی بہت بڑا بہادر ہے، کوئی بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے، تو کوئی بہت بڑا دنیا دار ہے. لیکن آپ پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص اگر تلاش کریں کہ جس میں دنیا کے تمام کمالات اور تمام خوبیاں بیک وقت جمع ہوں، تو وہ شخصیت سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. آپ کی شخصیت مجموعہ کمالات ہے، آپ کی شخصیت تمام خوبیوں اور کائنات کی تمام عمدہ ترین خصائل کا مرقع ہے. کسی شخص میں کوئی ایک خوبی ہوگی، کسی میں کوئی دوسری خوبی ہوگی، لیکن جب آپ دربار نبوت پہ آئیں گے، آپ کو صداقت بھی یہی سے ملے گی، آپ کو عدالت بھی یہی سے ملے گی، آپ کو حیا بھی یہی سے ملے گا، شجاعت بھی یہی سے ملے گی، سیاست بھی یہی سے ملے گی، تجارت بھی یہی سے ملے گی، بہادری بھی یہی سے ملے گی، نبوت بھی یہی سے ملے گی. غرض کے دنیا کی کوئی چیز جو عمدہ خصائل کے ساتھ دنیا میں بیان کی جا سکتی ہے، آپ کو وہ تمام چیزیں پیغمبر کے قدموں سے مل جائے۔ میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات کا مجموعہ کیوں؟ اس لیے کہ پوری امت نے حضور کی اتباع کرنی تھی، پوری امت کے لیے لازم تھا کہ وہ آپ کی اطاعت کرے اور پروردگار عالم کو راضی کرے۔ امت میں بہت طرح کے لوگ تھے، کچھ غریب لوگ تھے، کچھ امیر لوگ تھے، کچھ کسان تھے، دیہاتی تھے تو کچھ شہری تھے، کچھ جنگجو لوگ تھے تو کچھ امن کے ساتھ رہنے والے تھے۔ ہر طرح کے افراد کے لیے لازمی تھا کہ وہ ایک وقت ایک ایسی شخصیت ہو کہ جس میں ہر شخص کو اپنی اپنی زندگی کے مطابق اس شخصیت میں رہنمائی نظر آئے، اس شخصیت میں اپنی زندگی کے مطابق، اپنے ماحول معاشرے کے مطابق اس کو کوئی سبق، کوئی درس، کوئی تعلیم مل جائے۔ اور وہ زندگی صرف آقا انعامدار کی ہے کہ جو جیسے دیکھتا ہے آپ کو اس زندگی میں کامل اور مکمل پاتا ہے۔ اسی لیے یہ ایک علمی بات ہے کہ پوری کائنات انسانی میں اگر کوئی کامل انسان دیکھنا ہو، پوری کائنات انسانی میں اگر کوئی کامل انسان دیکھنا ہو تو پھر کامل انسان ایک ہی ہے جو پروردگار عالم نے آمنہ کو عطا کیا تھا۔ کامل انسان ایک ہی ہے جو عبداللہ کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے پوتے، آج سے 14 صدیاں قبل مکہ میں پیدا ہوئے، وہ انسان کامل نہیں کہ جس کی زبان میں صداقت تو ہو لیکن کردار میں صداقت نہ ہو۔ وہ انسان کامل نہیں جو تاجر تو ہے بہادر نہیں ہے، بہادر تو ہے تاجر نہیں ہے، اور اس کی آنکھوں میں حیا تو ہے لیکن بہادری، جرت، شوکت، عظمت نہیں ہے۔ تمام کائنات کی خوبیاں اگر ایک جگہ جمع کی جائیں تو اس جمع ہونے والی چیز کا نام محمد بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے۔ اور آپ کی تعریف کون بیان کر سکتا ہے؟ کیوں کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی ہی ایسا ہے۔ عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ عبد المطلب، تمہارے پوتے پیدا ہوئے ہیں، آپ بتلاؤ کہ اس کے باپ تو نہیں ہے، سرپرستی آپ نے کرنی ہے، آپ اپنے پوتے کا نام کیا رکھو گے؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ بی بی آمنہ کے پاس آئے، کہا آمنہ بیٹی، اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے بیٹے کا نام تجویز کرتے۔ مجھ سے مکہ کے بڑے بڑے سردار پوچھتے ہیں کہ اپنے پوتے کا کیا نام رکھوں، تو حضرت آمنہ نے کہا اللہ میرے بزرگ محترم، میں کیا بتلاؤں، جب سے یہ بیٹا پیدا ہوا ہے آسمانوں کی حوریں اور فرشتے میرے پاس آ کر مبارکباد دیتے ہیں، اور مبارکباد دیتے ہوئے میں ان کے لبوں سے جو نام سنتی ہوں وہ نام بھی عجیب نام ہے۔ پوچھا کہ وہ نام کیا ہے، جواب دیا وہ نام محمد ہے اور احمد ہے۔ وہ نام محمد ہے اور احمد ہے۔ حضرت عبد المطلب نے غور کیا کہ محمد کا معنی کیا بنتا ہے۔ میرے بھائیو، لغات کی کتابوں کو اٹھاؤ، ڈکشنری کی کتابیں پڑھ جاؤ، حیران ہے لغات والے، حیران ہے ڈکشنری لکھنے والے، معنی اخذ کرنے والے لوگ کہتے ہیں محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسے مجموعے کہے، محمد کے حروف اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ محمد اسے کہا جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس کی تعریف کرے اسے محمد کہا جاتے ہیں، ساری کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمد کہا جاتے، نہیں مخلوق جس کی تعریف کرے اسے محمد کہا جاتے، خود خالق جس کی تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد کا معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اور محمد کو خود خدا کے قرآن نے بھی محمد کہا، جب آمنہ کے لال کو رب کا قرآن بھی محمد کہے اور محمد کہتے پکارے۔ محمد تو لفظ وہ ہے جس کی بار بار تعریف ہو، جس کی تعریف خود خدا کا قرآن رب کی زبان کر ڈالے۔ میرے بھائیو، اس کی تعریف کی کیا انتہا ہو۔ محمد، اور دوسرا نام ہے احمد۔ احمد کے معنی کیا ہوئے؟ احمد کے معنی ہے سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا، سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا۔ اور حمد کس کے لائق ہے؟ اللہ کے لائق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین،
الحمد تمام قسم کی حمد و ثنا تمام قسم کی تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، صرف اللہ کی ذات کو لائق ہے، تمام تعریفوں کے لائق، حمد کے لائق اللہ کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ آپ بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، میں بھی اللہ کی حمد کرتا ہوں، جتنے اولیاء آئے سب رب کی حمد کرتے ہیں، جتنے نبی آئے سب رب کی حمد کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ تو انسانوں کی بات ہے، فرشتوں سے پوچھو رب کی حمد کرتے ہیں، جنتی مخلوق سے پوچھو رب کی حمد کرتے ہیں، پروردگار عالم ساری کائنات تیری حمد کرتی ہے، ساری کائنات تیری تعریف کرتی ہے، ساری کائنات تیری پاکیزگی کو بیان کرتی ہے۔ لیکن یہ تو بتلا کہ سب سے زیادہ تیری حمد کون بیان کرتے؟ تو رب کہتے سب سے زیادہ اگر حمد کوئی بیان کرتے ہیں تو اس کا نام احمد ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ احمد۔ احمد کا معنی یہ نہیں حمد کرنے والا، احمد کا معنی یہ نہیں کہ بہت زیادہ حمد کرنے والا، احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا، سب سے۔ یہ ایک علمی مطلب ہے، احمد احمد کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ، یہ نہیں کہ بہت زیادہ، بہت زیادہ حمد کرنے والا یہ تھوڑے معنی ہے، سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ پروردگار عالم نے کیا بتلایا؟ کہا من بعد اسمہ احمد، احمد وہ ہے کہ جس کی خوشخبریاں اسماعیل دے گئے، احمد وہ ہے جس کی دعائیں ابراہیم نے مانگی، احمد وہ ہے کہ جس کے لیے موسیٰ خوشخبری دے گئے۔ عیسیٰ نے کہا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ چلا رہا ہے۔ اسماعیل کی امت نے، عیسیٰ اسلام کی امت نے کہا آپ تو اتنے بڑے مرتبے کے مالک ہیں کہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے کوڑ کی بیماریوں کو شفا مل جاتی ہے، جو اندھے لوگ آتے ہیں آپ ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، انہیں بینائی واپس لوٹ آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ کا عصا صاف بن جاتا ہے، آپ عصا مارے تو دریا راستے چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہاتھ کو اٹھائیں تو چاند کی طرح چمکتے ہیں، لیکن آپ بھی احمد احمد کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا میں احمد کیوں نہ کہوں؟ عیسیٰ نے کہا کہ میں احمد کی بشارت کیوں نہ دوں؟ وہ احمد ہے، ہم سب نبیوں نے مل کے رب کی تعریف کی، لیکن وہ تعریف نہیں کر سکے جو ہم نہ کہ احمد آتے کرے گا۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی نام ہیں اور آپ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ محمود یہ آپ کے صفاتی نام ہیں، لیکن دو نام جنہیں قرآن نے بیان کیا، جو ماں باپ کی طرف سے رکھے گئے، احمد اور محمد۔ احمد وہ جو سب سے زیادہ رب کی حمد بیان کرے، جو سب سے زیادہ رب کی حمد بیان کرے تو رب کے نزدیک بھی سب سے زیادہ مرتبہ اسی کا ہے۔ احمد اور محمد، میں کہتا ہوں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہودی کہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے، عیسائی کہے گا عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے، کوئی اور کہے گا داؤد علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے۔ انہیں کہو کہ اور باتوں کو چھوڑو، تم نام لے کر آؤ، میرے پیغمبر کا نام احمد ہے، احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، میرے پیغمبر کا نام محمد ہے، محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، رب کی سب سے زیادہ حمد میرے پیغمبر نے کی، اور رب کے رب العالمین نے میرے پیغمبر کو خود محمد کہا۔ رب نے جس کی تعریف کی وہ محمد ہے، جو رب کی تعریف سب سے زیادہ کرے وہ احمد ہے۔ میرے نبی کا نام بتلاتا ہے کہ اس سے بڑا رب کی حمد بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کسی کی تعریف بھی کسی نے نہیں۔ غیر مسلم بھی میرے نام نبی کا نام لے گا تو کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ محمد۔ کیا کہے گا؟ غیر مسلم بھی نام لے گا تو محمد کہے گا۔ اور میرے بھائیوں، محمد کہہ کے وہ کیا کہتا ہے؟ کہ میں اس کا نام لے رہا ہوں جو تعریفوں کے قابل ہے۔ غیر مسلم مانتا میرے پیغمبر کو نہیں ہے، دشمن میرے پیغمبر کا ہے، لیکن نام لے کر یہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں نام اس کا لے رہا ہوں تعریفوں کے۔ غیر مسلم بھی میرے پیغمبر کا نام لے گا احمد، نام تو احمد لیتا ہے، دل میں دشمنی ہے، دل میں نفرت ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، لیکن آمنا کے لال کو احمد کہہ کے یہ ضرور کہہ دیتا ہے کہ رب کی سادہ سب سے زیادہ حمد اگر کسی نے بیان کی تو وہ آمنا کے لال ہی نے کی۔ میرے بھائیوں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خاصیت ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خاصیت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں بھی یہ خاصیتیں ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ مکہ کے مشرکوں نے جب اس پہ غور کیا کہ آپ کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے. ہم ایک طرف سے کہتے ہیں کہ یہ دیوانے ہو گئے, ایک طرف سے کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئے, ایک طرف سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کی بات نہ سنو, ایک طرف سے لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول نہیں ہے, اور ایک طرف سے نام محمد لیتے ہیں. تو محمد کا نام لے کے آپ کا انکار کرنا, محمد کا نام لے کے آپ کی مذمت کرنا, محمد کا نام لے کے آپ کو گالی دینا, یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. یہ تو اسی طرح بات ہے جیسے اردو میں کہے کہ سب سے زیادہ رب کی تعریف یہی کرتا ہے لیکن یہ بے وقوف ہے, جیسے اردو میں یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ تعریف کے لائق بھی یہی ہے لیکن یہ پاگل ہے. تو لوگ کہیں گے جب یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کے لائق یہ ہے پھر اسے پاگل کیوں کہتے ہیں؟ جس کی تعریف کی جائے وہ پاگل نہیں ہوتا, جو اسے پاگل کہے وہ خود پاگل ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ رب کی حمد بیان کرے اس کو مجنون کہو, وہ مجنون نہیں. جو رب کی سب سے زیادہ حمد بیان کرے وہ تو سب سے زیادہ عاقل ہے, جو اس کو پاگل کہے وہ خود پاگل ہے. جو حقیقت تک مکہ کے مشرکوں کا دماغ پہنچا تو انہوں نے ہم محمد نہیں کہیں گے, ہم مزمم کہیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ مزمم, جس کی مذمت بیان کی جائے. اب وہ کیا کرتے؟ گلیوں میں جاتے لوگوں کو روکتے, کہتے مزمم کی بات نہ سننا. لوگ کہتے مزمم کون ہے؟ کہتے ایک آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے. لوگ پوچھتے اس کا نام مزمم ہے؟ کہتے نام مزمم تو نہیں. حضور کو یہ خبر پہنچی, پیغمبر کے لب مسکرا اٹھے اور یہاں تک کہ آپ کے دانتوں سے نور پھیلنے لگا. آپ نے کہا پروردگار عالم میں تیرے قربان ہو جاؤں کہ آج کا کافر بھی میرا نام لے کے مجھے گالی نہیں دے سکتا, میرا نام لے کے مجھے گالی نہیں دے سکتا. فرمایا مکہ کے مشرکو تم گالی مزمم کو دیتے ہوگے, محمد کو نہیں دیتے. مکہ کے مشرکو کا عالم یہی تھا. جیسے آج کوئی مولانا حق نواز, آپ نے شیعوں کی کتابیں نہیں پڑھی, ہم پڑھتے رہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں مولانا حق نواز یہ کہتے تھے, تو ان کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کو نوازا ہی حق نے ہو وہ غلط کیسے کہہ سکتا ہے, جس کو نوازا ہی حق نے ہو وہ غلط کیسے کہہ سکتا ہے. چنانچہ شیعہ مجبور ہو گیا, وہ لکھتا ہے مولانا باطل نواز نے یہ کہا. تو ہم نے کہا ہمارے مولانا کا نام حق نواز تھا, تم گالیاں باطل نواز کو دیتے ہو, تمہاری گالی کا حق نواز میں اثر ہی کوئی نہیں. یہ کتابیں آپ پڑھے شیعوں کی, تو وہ باطل نواز کہے گا, حق نواز نہیں کہے گا. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے کہا کہ حق نواز نے غلط کہا ہے لوگ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے, جسے حق نے نوازا وہ غلط کیسے کہہ سکتا ہے. میرے بھائیو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی سیرت طیبہ وہ سیرت ہے کہ جو کائنات کے تمام بھٹکے ہوئے انسانوں کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے, رشد و ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے. آپ کی زندگی وہ زندگی ہے جس کے لیے کائنات انسانی کے ہر انسان کے لیے سبق ہے, تعلیم ہے. ورنہ کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ بیک وقت ہر معاشرے, ہر ملک کا, ہر قوم کا, ہر زمانے کا آدمی اس کی زندگی سے سبق لے سکے, ایسی زندگی کسی کی نہیں. اسی لیے کہ آپ انسان کامل ہیں, آپ بشر کامل ہیں, اور اسی لیے کہا گیا یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیری لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ. آپ کی حمد و آپ کی تعریف, آپ کی ہم, آپ کی ناز گوئی یہ کسی کے علم, علم کسی کی طاقت سے, قوت سے برق کسی کی طاقت اور قوت میں نہیں ہے. کوئی آپ کی تعریف نہیں کر سکتا, آپ کے کمالات کا احاطہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ بعد از خدا بزرگ تھی جس کا مختصر کہ خدا کے بعد اگر کائنات میں کوئی شے ہے تو وہ آپ ہی ہیں. میرے بھائیو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے, جب بارش برسنی ہو تو اس سے پہلے بادل آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بادل آتے ہیں تو سایہ ہوتا ہے, بارش سے پہلے پھر ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. بارش مراد ہے, بارش ضرورت ہے, لیکن جب بارش ضرورت اور نعمت آتی ہے تو اس سے پہلے سایہ بھی آ جاتا ہے, جب سایہ آتا ہے تو ٹھنڈی ہوا بھی آ جاتی ہے. میرے بھائیوں, اسی طرح پوری کائنات میں ظلم کی تاریکی چھا چکی تھی, پوری کائنات میں شرک عام ہو چکا تھا, پوری کائنات میں رب کا دروازہ چھوڑ کے لوگ پتھروں کے مجسموں کے سامنے جھکے ہوئے تھے. یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت, بڑا جانبے بھوک بے صبر رحمت ادا خا کے بتانے کی وہ بدیت چلے آتے تھے, جس کی دیکھتے شہادت ہوئی پہلو آمنا سے ہوئے تھا دعائے خلیل اور نوید مسیح. جب ظلم اور کفر کی تاریکیاں چھا چکی تھیں, یکایک اللہ کی غیرت کو حرکت ہوئی اور پروردگار عالم نے اس کائنات انسانی پہ کرم اور رحم کے بادل برسانا شروع کیے. یعنی پیغمبر اسلام کو وہ پیغمبر کہ جس کے لیے ابراہیم نے دعائیں کی تھی, وہ پیغمبر جس کی خوشخبریاں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی, اللہ نے ان کو بھیجنا چاہا. جب اللہ نے اس امانت کو دنیا میں بھیجنا چاہا اور یہ امانت آمنہ کے پاس پہنچ گئی تو جس طرح بارش نے آنا ہے, بارش نعمت ہے, اس سے پہلے بادلوں کا سایہ ہوتا ہے. میرے پیغمبر جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آ رہے تھے, رحمت للعالمین کی آمد تھی, تو پروردگار عالم نے ان کی آمد سے پہلے دنیا میں ایسے ایسے انقلابات برپا کر دیے, دنیا میں ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات رونما ہونے لگے کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ جس کی آمد سے پہلے یہ ہو رہا ہے اس کی آمد کے بعد کیا ہونے والا ہے. آپ سوچیں گے کیا ہوا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی, آپ کی ولادت میں کچھ مہینے باقی تھے, بلکہ ایک مہینہ کچھ روز باقی تھے کہ مکہ کی سرزمین پر ایک عجیب واقعہ نمودار ہوا. وہ واقعہ کیا تھا کہ ابرہہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا, اس کے ذہن میں ایک خیال برپا ہوا. اس نے کہا کہ کیا بات ہے, پوری کرہ ارض کے لوگ مشرق و مغرب شمال و جنوب سے سفر کر کے اس صحرا میں آتے ہیں, یہاں پہاڑوں میں آ کر یہاں بیت اللہ میں آ کر اس کا طواف کرتے ہیں, اس کے غلاف کو پکڑ کے روتے ہیں. صدیاں گزر گئیں اور پرانے پرانے گھر زمین بوس ہو گئے, پرانے پرانے محلات کھنڈرات بن گئے, تمام محلات شہر ویران ہو گئے, شہر ختم ہو گئے, محلات کھنڈرات بن گئے اور بستیاں اجڑ گئیں. لیکن وجہ کیا ہے کہ صدیاں گزر گئیں, بیت اللہ کے تقدس میں ایک بال کے برابر بھی تھوڑا بیت اللہ کے تقدس میں ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں آیا. ابرہا کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوا تو اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں, شاید لوگ بیت اللہ کا طواف اس لیے کرتے ہیں کہ بیت اللہ کو ابراہیم نے تعمیر کیا تھا, میں بھی حبشہ کے اندر ایک گھر بناتا ہوں, اس کے اندر ہیرے جواہرات لگاتا ہوں, سونے چاندی کی اینٹوں سے اس کی تعمیر کراتا ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم اس کا طواف کرو, لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کو چومو, لوگوں سے کہتا ہوں تم اس پہ آ کر چادریں چڑھاؤ. اس کے ذہن میں خیال آنا تھا کہ اس نے حکم دیا کہ ایک بہترین گھر تعمیر کرو. گھر تعمیر ہو گیا, ایک سال تو لوگوں سے کہا, اس کے کہنے سے کچھ لوگ آئے اور وہی آئے جو کچھ چاہتے تھے. اس نے کہا جو اس گھر میں آئے گا اس کے ساتھ چکر لگائے گا وہ سونے چاندی ہیرے جواہرات لوٹ کر لے جائے, اس کے لیے میرے خزانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایک سال گزرا, دوسرے سال دیکھا تو کوئی بھی نہ آیا. یہ بات چلتے چلتے عرب کے لوگوں کو پہنچے. عرب کے لوگ اگرچہ مشرک تھے, عرب کے لوگ اگرچہ مسلمان نہیں تھے کیونکہ ابھی پیغمبر اسلام تشریف نہیں لائے تھے, لیکن عرب کے لوگوں میں بیت اللہ کی جو عظمت تھی اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ مکہ کے مشرک عرب کے لوگ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو بیت اللہ کا طواف کپڑے اتار کے کیا کرتے تھے. بیت اللہ کا طواف کپڑے اتار کے کیا کرتے تھے. یہ کپڑے اتار کر کیوں کرتے تھے؟ مکہ کے لوگ کہتے تھے یہ جو کپڑے ہیں ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں, ان کپڑوں میں ہم عیب کرتے ہیں, تو گناہوں سے یہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں, ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ کپڑے نجس ہو جاتے ہیں, گناہ ہم کریں تو کپڑا ناپاک ہے, جھوٹ ہم بولیں تو کپڑا ناپاک ہے, جب ہم گندگی کے پاس سے گزرتے ہیں تو گندی ہوا ان کپڑوں کو لگتی ہے, یہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. رب کا گھر بیت اللہ پاک ہے, ہم ناپاک کپڑوں سے اس کا طواف نہیں کریں گے. وہ بیت اللہ کی عظمت اس طرح ان کے دلوں میں پیوس ہو گئی تھی کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کپڑے بھی اتار دیا کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ کپڑے اتار کر طواف کرنا یہ بیت اللہ کی شان کے لائق بھی تھا یا نہیں تھا, لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ ہم کپڑے اتار کر اس کا طواف کریں. جب انہیں یہ پتا چلا کہ حبشہ کے بادشاہ نے ایک گھر بنایا بیت اللہ کے مقابلے میں تو ان کی غیرت جوش میں آئی. انہوں نے کہا بیت اللہ کے مقابلے میں ابرہا کا بادشاہ گھر بنائے, وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے, ہم اس کا گھر بننے نہیں دیں گے. چنانچہ عرب کے کچھ نوجوان گئے, انہوں نے جا کر اس کے بنائے ہوئے گھر کے اندر پیشاب کر دیا, اس کے بنائے ہوئے گھر کے اندر گندگی ڈال دی اور گندگی کا لیپ اس کے اوپر کر دیا. جب صبح کے وقت اس کو پتا چلا کہ یہاں تو گندگی پڑی ہے, وہ ناک پہ کپڑا رکھتے ہوئے فوراً دربار سجایا اور دربار تخت پہ بیٹھ کے پوچھنے لگا بتلاؤ یہ خواصت کس نے کی ہے. تو اسے پتا چلا کہ یہ کام عرب کے نوجوانوں نے کیا ہے. کیوں؟ کہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ پوری دنیا میں بیت اللہ کے مقابلے میں کوئی گھر بنا لے. میرے بھائی جب ابرہا نے یہ بات سنی اور اس کے علم میں یہ بات آئی تو اس نے کہا اچھا اگر میرے بنائے ہوئے گھر کی عزت نہیں ہو سکتی تو میں رب کے بنائے ہوئے گھر کی بھی عزت نہیں ہونے دوں گا.
چنانچہ اس نے کہا کہ ہاتھیوں کی فوج کو تیار کرو، میں بیت اللہ کو گراؤں گا۔ چنانچہ قرآن پاک بھی اس کو بیان کرتا ہے، ابرہ ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا تو مکہ کے غریب لوگ، مکہ کے مجبور لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے، کہا سردار قریش بتلاؤ ہم ابرہا کا مقابلہ کیسے کریں، ہم اس کے ساتھ کس طرح پیش آئیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا آج میں تمہیں یہ کہتا ہوں، تم پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، رب سے کہو پروردگار یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی عزت کو بچا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ کو ساتھ لائے، آمنہ کو ساتھ لے کر کہا آمنہ اس بیت اللہ کے کنڈے کو پکڑ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے بیت اللہ کے گلاب اور کنڈے کو پکڑا، مجھے عبد المطلب نے کہا آمنہ میں دیکھ رہا ہوں عبداللہ کو جو اللہ نے شان دی تھی اس کے اندر بھی ایک کمال تھا، عبداللہ چلے گئے، وہ امانت تجھے مل گئی ہے، جب سے امانت تیرے پاس آئی ہے میں تیری زندگی کو بدلا دیکھتا ہوں، میں تیری عظمتوں کا معائنہ کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں تجھے کوئی بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے، وہ نعمت تیرے پاس ہے، تو اس گھر کا غلام پکڑ کے رب سے گزارش کر، رب سے اپیل کر کے وہ اس کی عزت کرے۔ آمنہ کہتی ہے میں نے عبد المطلب کے کہنے پہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تھے کہ میرے دل نے کہا کہ میرا پروردگار بیت اللہ کو بچانے کے لیے ضرور اپنی مدد بھیجے گا۔ عبد المطلب نے کہا آمنہ تیرے ہاتھ اٹھ گئے، اب مجھے یقین ہے کہ بیت اللہ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں۔ میرے بھائیو، وہ ہاتھی آگے نہ بڑھا، اس نے دوسرے ہاتھیوں کو کہا، اس نے حکم دیا کہ دوسرے ہاتھی بڑھائے جائیں، ابھی ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے تو ابرہا نے کہا کہ پھر نیچے اترو، تلواریں ہاتھ میں سوتو، خود بیت اللہ میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم جا کر اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ آسمان کے اوپر چڑیا چھا گئی، اس نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے جانور جن کو ابابیل کہا جاتے یہ جانور فضائے آسمانی میں اڑنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے ابھی یہ شاہ سوار دیکھ رہے تھے کہ آسمانوں پہ یہ جانور آئے ہیں تو دیکھنے لگے کہ جانور اپنے پنجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مسور کے دانے کے برابر کینکریاں لیے ہوئے ہیں، ایک ایک جانور ایک ایک سوار کے اوپر آ کر کینکری کو چھوڑتے، کینکری سوار کے سر پہ پڑتی ہے، پورا جسم چیر کے نکلتی ہے، وہ دو ٹکڑے ہو کے گرتا ہے، کینکری ہاتھی کے جسم میں پیوست ہوتی ہے، کینکری زمین پہ پڑتی ہے تو ہاتھی کا جسم بھی دو ٹکڑے ہو کے پڑ جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40 روز پہلے پیش آئی۔ اس واقعے کے ذریعے سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ لوگوں، جس طرح چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے پروردگار عالم نے ہاتھیوں کے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی ہے، اسی طرح آمنہ کے لال کے ساتھ جو غریب چھوٹے چھوٹے قسم کے لوگ صحابی بن کے آئے گے، پیغمبر کی جماعت چھوٹی سی ہوگی، رب اس جماعت کی وہ امداد کرے گا کہ یہ چھوٹی جماعت کیسے کس طرح پہ غالب آ جائے گی۔ جس طرح ابابیلوں نے ہاتھیوں کو تحس نحس کر دیا ہے، اسی طرح مکہ کے یہ غریب لوگ، یہ بلال، یہ حذیفہ، مکہ کے یہ غریب لوگ، یہ دیکھو کہ جو آج تپتے انگاروں پہ چل رہا ہے، یہ دیکھو کہ جو آج بے ہوشی کی وجہ سے مدینہ کے بازاروں میں لیٹے، ایک وقت آئے گا یہی ابو ہریرہ ہوگا، گورنر بنے گا تو ریشم کے کپڑوں کے ساتھ ناک صاف کرے گا۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح بارش کے آنے سے پہلے بادل آتے ہیں تو سایہ ہوتا ہے، بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اسی طرح میرے پیغمبر کی ولادت سے پہلے کائنات میں ایسے ایسے واقعات نمودار ہوئے جو یہ بتلا رہے تھے کہ ایک اتنی عظیم شخصیت آ رہی ہے جس کے آنے سے کائنات میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے، روایتوں میں آتا ہے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا چل رہی تھی، جھول رہا تھا، آسمان کے ستارے زمین کی طرف لٹک آئے تھے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کیسر و کسرا کے بڑے 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 محلات کے مینارے گر گئے، دریائے سادہ جو صدیوں سے چل رہا تھا اس کا پانی خشک ہو گیا، یہاں تک کہ ایران کی حکومت جو پوری کی پوری آگ پوجنے والی تھی، 4000 سالوں سے مسلسل آگ کی پوجا ہو رہی تھی، ایران کا آتش کدہ جس میں 4000 سال سے آگ جل رہی تھی، یہاں تک مورخین نے لکھے کہ آگ کے جلنے کی وجہ سے اس آگ کے اندر آگ کے جانور پیدا ہو گئے تھے، 4000 سال سے آگ چل رہی تھی، اس آگ میں آگ کے چوہے پیدا ہو گئے تھے، اس آگ میں آگ کے جانور پیدا ہوئے تھے، وہ پتہ نہیں کیسے جانور تھے جو جلتے نہیں تھے، جن پہ آگ کا اثر نہیں ہوتا تھا، آگ سے باہر لاؤ پانی ڈالو وہ مر جایا کرتے تھے۔ یہ کیوں تھا کہ اتنی دیر سے آگ جل رہی تھی تو پروردگار عالم نے اپنا کرشمہ دکھایا کہ آگ میں جانور پیدا کر دیے، وہ آگ جو 4000 سال سے کبھی نہیں بجھی تھی، اب حضور آئے تو آگ بجھ گئی۔ جب ایران کے آتش کدا کی آگ بجھ گئی اور صبح کو دیکھا تو کسرا کے محل کے مینارے بھی گر گئے تھے، کیسر نے دیکھا تو اس کے محلوں کے مینارے بھی گر گئے تھے، انہوں نے اپنے نجومیوں کو بلا کر کہا ہم نے تو بڑے مضبوط محل بنائے تھے، ہم نے تو بڑے مضبوط قسم کے معماروں کو بلا کر اعلیٰ ترین بلڈنگیں بنائی تھی، یہ بتلاؤ کہ اتنے زلزلے آئے ہیں کبھی مینارے نہیں گرے، رات زلزلہ تو کوئی نہیں آیا مینارے کیوں گر گئے ہیں؟ تو پھر اس وقت کے نجومیوں نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے وہ آ چکا ہے جس کے آنے سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر آپ کے بچپن کا زمانہ ہے، شروع شروع کے ایام ہیں جن کو آپ کے ہمارے شاعر انقلاب بھائی طاہر جنگی صاحب بھی آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں کہ آپ آئے تو آمنہ کے گھر میں کیا خوشیاں آئیں، آپ آئے تو مکہ میں کیا حالات تھے، آپ آئے تو آپ کو لینے والی حلیمہ آئی تو حلیمہ کیا بیان کرتی ہے کہ میں آئی تو سب سے پیچھے تھی کہ میرے پاس کمزور سی سواری تھی، لیکن جب مجھے پورے مکہ میں گھوم کر دیکھا کہ مجھ سے پہلے آنے والی دائیاں تمام بچوں کو اٹھا کر لے گئی، میری قسمت میں کوئی نہ رہا تو مجھے کسی بتانے والے نے بتایا کہ پورے مکہ میں گھوموں گی تو کوئی نہیں ملے گا، لیکن عبداللہ کے گھر میں جاؤں گی تو یتیم بچہ پاؤں گی، پہلی دائیاں آئیں وہ یتیم کو نہیں لے کر گئی کہ اس کے لے جانے پہ دولت کون دے گا، اس کے لے جانے پہ انعام کہاں سے ملے گا، اس کو لے جائیں گے تو دامن کون بھرے گا، وہ سمجھ رہی تھی یتیم کا بچہ ملے گا کچھ نہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس یتیم بچے کو اٹھاتی جاؤں۔ جب میں آمنہ کے گھر میں گئی میں نے کہا آمنہ میں بستی سے آئی ہوں، دائی حلیمہ ہوں، تاکہ بچے کو لوں پرورش کروں، آپ مجھے بچہ دیں گی؟ تو آمنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کہا حلیمہ مجھے ستانے کے لیے تم بھی باقی رہ گئی تھی تو تو بھی آ گئی ہے، پہلیوں نے بڑا ستایا ہے، بچے کو دیکھ کر کہا تھا کہ باپ ہے، میں نے کہا فوت ہو گیا، جاتی ہوئی کہنے لگی باپ ہوتا تو ہم لے جاتی، جتنی دائیاں آئی ہیں میرے بیٹے کے باپ کے نام کو لے کر میرا دل دکھا کے گئی ہے، تو تو کم از کم میرا دل نہ دکھا۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے کہا آمنہ تم فکر نہ کرو، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بچہ دکھاؤ تو صحیح، کہ مجھے بچہ پسند آ جائے، میں بچے کو دیکھ لوں، میں اس کی پرورش کروں گی، ٹھیک ہے اس گھر سے مجھے کچھ نہیں ملے گا لیکن میں خالی دامن نہیں لوٹنا چاہتی۔ کہتی ہیں جب میں نے آگے بڑھ کے حضور کے رخ انور سے کپڑا اٹھایا تو مجھے نظر آیا کہ کائنات کی ساری متاع یہیں پڑی ہوئی، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے چار طرف سے آوازیں آ رہی ہو حلیمہ تو نے چہرہ دیکھ لیا ہے تو دیکھنا، خالی دامن مت جانا، دنیا کے خزانے پہ تیری نظر پڑ چکی ہے، اب بھی دامن خالی چلی گئی تو تیرے جیسی مایوس کوئی نہیں ہوگی۔ کہا میں نے کہا آمنہ چاہے کچھ بھی نہ دینا، تیری مرضی ہو تو ہم سے بھی کچھ لے لو، لیکن بچہ مجھے دے دو کہ کائنات میں اس سے بہترین بچہ میں نے دیکھا نہیں، میں بچہ لے آئی۔ آ کر میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ چلو، خاوند نے کہا کچھ مل گیا ہے؟ میں نے کہا سارے جہان کی دولت مل گئی ہے۔ اس نے کہا کتنا بڑا خاندان ہے؟ میں نے کہا خاندان تو آلہ ہے۔ اس نے کہا باپ کیا کام کرتا ہے؟ میں نے کہا فوت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو، تو نے یہ کیا کر دیا کہ تو نے یتیم کا بچہ اٹھا لیا، بتلاؤ ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا اسے یتیم مت کہو، یہ تو سارے یتیموں کے اوپر سر پہ شفقت رکھنے والا ہاتھ بن کے آیا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا سواری کو اٹھاؤ، تمہیں ابھی پتا چلے گا، یہ وہ بچے جب سے میں نے اٹھا کے سینے میں لگائے، خدا کی قسم میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے جب میں 18 سال کی جوان عورت ہوں، میری جوانی لوٹ آئی ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے میری کمزوریاں ختم ہو گئی ہیں، یہ بچہ کوئی عام نہیں بچہ، یہ بچہ تو وہ ہے جو ساری دنیا کے حکیموں اور طبیبوں سے ایسا نرالا حکیم و طبیب بن کے آیا ہے کہ اس نے دوائی نہیں دی، اس کی زیارت کرنے سے غم غلط ہو گئے، بیماریاں دور ہو گئی ہیں۔ کہتی ہے میں نے حضرت اپنے خامد کو کہا کہ تم اس جانور کو اٹھاؤ، جانور کو بڑی مشکل سے کھڑا کیا، وہ اٹھتا نہیں تھا کیونکہ وہ تھک چکا تھا، جب میں نے اس جانور کے اوپر اپنے اس بچے کو ساتھ لے کر سواری کی تو میں کیا دیکھتی ہوں، جانور ایسے جھلجھلی لے رہا ہے جیسے نوجوان جانور مستی کر رہا ہو۔ میں نے کہا دیکھو اس بچے کی کرامت، دیکھو اس کی برکت، دیکھو کہ میرا تھکا ہارا جانور بھی جوان ہو رہا ہے۔ اس جانور کے اوپر سوار ہم نے چلنا شروع کیا۔ کہتی ہیں پہلے تو وہ جانور تھا جس کو ڈنڈے مار مار کے مکہ میں لائی تھی، اب جانور ہے کہ میں اس کی لگامیں اور اس کی مہاروں کو کھینچ رہی ہوں، وہ رکنے کا نام نہیں لیتا، تیزی سے تیزی پہ جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہم چلتی چلتی وہ عورتیں جو ہم سے پہلے آئی بچے لے کر چلی گئی تھی اور خوش خوش جا رہی تھی، میری سواری ان کے پاس سے جب تیزی سے گزری انہوں نے مجھ پہ دیکھا تو کہا حلیمہ ٹھہر جاؤ، ہمیں بتلاؤ کہ تم نے سواری کب سے بدلی ہے؟ تمہاری سواری تو کمزور تھی، یہ آج سواری پھرتیلی کہاں سے آئی؟ تمہیں یہ دولت ملی کہاں سے؟ تمہاری سواری کے اندر طاقت کہاں سے آئی؟ میں نے کہا میری ہمجولیو، میں نے سواری نہیں بدلی، آج سوار بدل گیا. یہ سواری کی کرامت نہیں ہے، یہ سوار کی کرامت ہے. کہتی ہے جب میں گھر میں آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں، ہمارے علاقے میں قحط برپا ہو چکا تھا. سارا دن میرے بچے بکریاں چرا کر آیا کرتے تھے، شام کو دودھ دوتے تو جو بکری کلو دودھ دیتی تھی اس کے گھنوں سے بمشکل ایک پاؤ دودھ نکلتا تھا. آج جب بچے ریوڑ لے کر آئے تو میری نظر پڑی کہ ان بکریوں کے گھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا. میں نے اپنے خامد سے کہا کہ ذرا دودھ دو تاکہ میں اس بچے مہمان کو پلا کر تو دیکھوں. میرے خامد نے دودھ دوڑا شروع کیا. میرا خامد کہہ رہا ہے برتن لاؤ، برتن بھرتے، دوسرا برتن لاؤ، بکری ایک ختم نہیں ہوئی، برتن سارے کے سارے بھر جاتے. ہم نے محلے والوں سے کہا آج ہمارے گھروں میں رحمت نے ڈیرا لگایا ہے، آج ہمارے گھروں میں گھر میں برکت کا بسیرا ہوا ہے. آؤ ہمارے گھروں میں ایک مہمان آیا ہے جس کے آنے سے برکتیں ہو گئی، جس کے آنے سے بیماریاں چلی گئی، جس کے آنے سے شفائیں آ گئی، جس کے آنے سے رحمت کا نزول ہوا ہے. آؤ آج دودھ اتنا وافر ہے کہ تمہارے برتن تو بھر جائیں گے مگر بکریوں کا دودھ ختم نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا، صبح کو بکریاں جاتی ہیں شام کو آتی ہیں تو دودھ سے لبریز تھن لے کر آتی ہیں. ہماری دوسرے اڑوس پڑوس والوں نے، ہمارے دیہات والوں نے اپنے بچوں سے کہنا شروع کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، حلیمہ کے بچوں کو کوئی ایسی چراگاہ نظر آ گئی ہے کہ حلیمہ کے بیٹے اس چراگاہ میں جاتے ہیں جہاں سے ہرا بھرا گھاس بکریاں کھاتی ہیں تو شام کو سیر ہو کر آتی ہیں، خوب دودھ دیتی ہیں. تم بھی بکریاں چراتے ہو لیکن تمہاری بکریوں کے پاس دودھ نہیں ہوتا، بھوک سے ان کے پیٹ پسلیوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. کل سے وہاں بکریاں لے جاؤ حلیمہ کے بیٹے لے جاتے ہیں. شام کو بکریاں، صبح کو بکریاں کٹھی چلی، شام کو آئی حلیمہ کی بکریوں کے پستان دودھ سے بھرے ہوئے تھے، ان کے تھنوں میں دودھ ٹپک رہا تھا. دوسروں کی بکریاں خوشک تھنوں سے آئی تو گھر والوں نے کہا یہ کیا ہے. بچے کہنے لگے اما ہم کیا بتلائیں، حلیمہ کی بکریاں ہیں، جس گھاس میں منہ ڈالتی ہے وہ ہرا ہو جاتا ہے، جس چراگاہ میں جاتی ہے وہاں گھاس اگاتی ہے، وہیں ہماری بکری کھاتی ہے تو کھانے کو کچھ نہیں ملتا. میرے بھائیوں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ آپ تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے سے کائنات میں انقلاب برپا ہوئے. آپ تشریف آئے تو رحمتوں کے ڈیرے لگ گئے، آپ تشریف آئے تو رحمتوں کا بسیرا ہوا. لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں کیسے نہیں ہو سکتا، جب خدا کا قرآن کہتے وما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین، یہ وہ آیا ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. یہ وہ رحمت ہے جو انسانوں کے لیے صرف نہیں، خدا کے دی قسم آپ کی رحمت تو انسانوں سے بڑھ کر جانوروں تک بھی تھی. جانور دوڑتا ہوا آیا، مالک نے کہا باولا ہے باولا ہے، دیکھنا دیکھنا کوئی نقصان نہ پہنچائے. صحابہ نے روکنا چاہا، حضور نے فرمایا مت روکو میرے پاس آنے دو. اونٹ تھا جو بڑھ کر آیا، آپ کے قدموں پہ آ کے سلامی دی، گردن جھکائی، اس کے بعد سر کو اٹھایا، آپ کے کان کے برابر منہ لایا، حضور نے کان لگا کر کچھ کہا سنا. اس کے بعد آپ نے فرمایا مالک کون ہے، مالک بھی ہاتھ میں ڈنڈا لے کر بھاگا چلا رہا تھا. حضور نے فرمایا دیکھو میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، جانوروں کی آواز کو بھی سنتا ہوں سمجھتا ہوں. یہ جانور ہماری شکایت کرتے کہتے اللہ کے رسول میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں، چارہ تھوڑا دیتا ہے. عزت اللہ فی ہاذہ البہائم الموجمۃ فارکبوہا ساریہۃ وترکوہا ساریہا، لوگو ان گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو اچھا کھلایا کرو، ان سے کام تھوڑا لیا کرو. آئے کون ہے جو جانوروں پر بھی رحمت کے لیے حکم دیتا ہے، کون ہے جس کے پاؤں میں جانور جھکتے ہیں، ہاں ہاں وہ کون ہے جس کی نظر رحمت نے دیکھا کہ ایک ہرنی چال میں پھنسی ہوئی ہے، آپ کو بلایا، آپ قریب گئے، ہرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا رحمت للعالمین میں شکاری کے جال میں آ گئی ہوں، مجھے رب نے شکار کے لیے بنایا ہے، لیکن مجھے تو کس بات کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ مام کی مام تک رو رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری ماں آ کر دودھ پلائے گی، میں اس کا شکار بن گئی ہوں، یہ مجھے ذبح کر دے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا. آپ مجھے اتنی اجازت لے دیجئے کہ میں بچوں کے پاس چلی جاؤں اور جا کر انہیں دودھ پلا کر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں کو رخصت کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداعی سلام کر کے آ جاؤں. حضور نے اس کو چھوڑ دیا، خود کھڑے ہو گئے. ہرنی چلی گئی، شکاری آیا، آ کر کہا ایھا الرجل اے شخص کون ہے تو؟ آپ نے فرمایا کیا بات؟ اس نے کہا تو نے یہ کام کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا بڑی مشکل سے میں نے جال لگایا، اس جال کے اندر یہ ہرنی آ کے پھنس گئی، آپ نے آ کر اس ہرنی کو چھوڑ دیا ہے اور اس ہرنی کو چھوڑنے کی وجہ سے بتلاؤ میرا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. حضور نے فرمایا میں نے چھوڑا نہیں ہے، تھوڑی سی مہلت دی ہے، ابھی دیکھو وہ ہرنی آنے والی ہے. شکاری آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو، دیوانے مجنون تو نہیں ہو، اور کبھی جانور کیوں چھوٹ کر واپس آئے؟ جو شکار ہاتھ سے چھوٹ جائے, دنیا میں تو یہ مقولہ مشہور ہے کہ چھوٹا ہوا شکار ہاتھ میں نہیں آتا. تم کہتے ہو کہ ہرنی واپس آ جائے گی, آپ نے فرمایا نہیں نہیں, تم نہیں سمجھتے, وہ مجھے جانتی ہے, میں اسے جانتا ہوں, میں اس کی بات سمجھتا ہوں, وہ میری بات سمجھتی ہے. ہر شکار چھوٹا ہوا تیرے ہاتھ میں نہیں آ سکتا. انسان وعدہ کرے تو واپس نہ آئے یہ ممکن ہے, محمد سے ڈالما وعدہ کرے واپس نہ آئے یہ ممکن نہیں ہے. تھوڑی دیر ہوئی, شکاری نے دیکھا, حیرت زدہ ہو گیا کہ صرف ہرنی نہیں آ رہی, اس کے بچے بھی ساتھ چلے آ رہے ہیں. ہرنی نے آ کر کہا, یا رسول اللہ حاضر ہوں, شکاری کو مبارک دو کہ اس نے تو مجھے بتایا تھا, میں اپنے بچے بھی لے کر آئی ہوں کہ تو ایک کو شکار مت کر, ہم تینوں کو شکار کر لے. جب شکاری نے یہ بات دیکھی اس نے کہا, آپ ہو کون؟ جواب دیا, اللہ کے رسول. اس نے کہا, گواہ بن جائیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آج رحمت العالمین, آج میری تقریر اسی موضوع پر, کیوں کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ حضور کی تعریف نہیں کرتے. میں کہتا ہوں میں نے تو ابھی صرف حضور کے نام کے اوپر بات کی ہے, یا تھوڑی سی حضور کی رحمت للعالمین کی چھوٹی سی جھلک بیان کی ہے. تم تو ایک جمعے میں بیان کر کے کہتے ہو ہم نے نبی کی تعریف کر لی ہے. میں کہتا ہوں نبی کے نام کو شروع کرو, تعریف ختم نہیں ہو سکتی. نبی کے نام کی میم کو شروع کرو, تعریف ختم نہیں ہو سکتی. نبی کے نام سے ہاتھ کی تعریف کرو, حمد سے ختم نہیں ہو سکتی. نبی کے نام کے میم کو شروع کرو تو محبت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. نبی کے نام کی دال کو شروع کرو تو پیغمبر کی پوری تبلیغ نے رب کی ربوبیت پہ جو دلالت کیا وہ ختم نہیں ہو سکتی. تم کہتے ہو کہ نبی کی تعریف ختم ہو گئی, میں کہتا ہوں میرے پیغمبر کا نام احمد ہے. آپ احمد کے پہلے لفظ کو لے لیجئے, احمد کا پہلا حرف اللہ ہے, احمد کا نام پہلا ہے, احمد کا کام بھی پہلا ہے. نام کا پہلا حرف الف ہے تو اللہ کے نام کا پہلا حرف اللہ ہے. احمد کا پہلا کام اللہ کا تعارف کرانا ہے. احمد کا دوسرا حرف ہا ہے, احمد کا دوسرا کام رب کی حمد کو بیان کرنا ہے. احمد کا تیسرا حرف میم ہے, احمد کا تیسرا کام رب سے محبت پیدا کر کے لوگوں کو دعوت دینے کہ تم سے بھی رب سے محبت جوڑ لو. احمد کا چوتھا حرف دال ہے. احمد کا نام احمد کا کام اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ تم رب کے بن جاؤ, دونوں جہانوں کی کامیابیاں مل جائیں گی. میرے بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ حضور رحمت للعالمین ہیں, انسانوں کے لیے بھی ہیں, جانوروں کے لیے بھی ہیں. میرے بھائیوں, نہیں نہیں, آپ کی رحمت للعالمینی تو غیر جانداروں کے لیے بھی ہے. جن میں جان نہیں ان کے لیے بھی آپ رحمت بن کے آئے. آئیے, جمعہ کا موقع ہے, ایک عورت کے پیشکش پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. لیکن آج پیغمبر کے خطبہ دینے کی جگہ بدل گئی. جگہ کیسے بدلی؟ کہ ایک عورت نے کہا تھا میں آپ کے لیے ممبر بناتی ہوں, آپ ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیجئے. ممبر آ گیا, پیغمبر ممبر پہ اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. آپ نے خطبہ دینا شروع کیا تو کسی کے رونے کی آواز آنے لگی, رونے کی آواز آنے لگی. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی, قرآن کی آیتوں کی کچھ تلاوت کی تھی کہ رونے کی آواز اتنے آنے لگی کہ پوری مسجد نبوی میں شور مچ گیا. پیغمبر اسلام نے خطبہ چھوڑا, کہا کون رو رہا ہے؟ صحابہ حیران ہے کہ کوئی بچہ نہیں ہے جس کو دیکھے, کوئی انسان نہیں ہے جس کو چپ کرائیں. پیغمبر نیچے اترے, آپ ممبر سے نیچے اترے تو تھوڑا سا چلے, لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر نے کھجور کے سوکھے تنے کو اپنی آغوش میں لے کر کہا, ہنانا روتے کیوں ہو؟ کون رو رہا تھا؟ کھجور کا خشک تنا رو رہا تھا, کھجور کا خشک تنا رو رہا تھا. آج بھی جاؤ مسجد نبوی میں, آپ کو وہاں نظر آئے گا ایک ستون ہے, اس ستون کے اوپر لکھا ہے استوانہ ہنانا. کیا مطلب؟ کہ اس ستون کی جگہ پر پیغمبر کے زمانے میں ایک سوکھی کھجور کا تنا تھا. یہ وہ تنا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر اللہ کے محبوب خطبہ دیا کرتے تھے. اب جب پیغمبر نے خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ قدم رکھے تو کھجور کے تنے سے بھی پیغمبر کی جدائی برداشت نہ ہوتی. میرے بھائیوں, پیغمبر کا وجود کھجور کے خشک تنے سے لگے تو اس پہ بھی رحمت کا اثر ہو جائے, اور پیغمبر کا وجود تنے پہ لگے وہ جدائی برداشت نہ کر سکے. پیغمبر کا وجود تنے پہ لگے تو اس پہ اثر ظاہر ہو جائے. میں کیسے مان سکتا ہوں جس صدیق پہ پیغمبر کا وجود لگا اس کا رنگ بدل گیا ہو؟ آج لوگ کہتے ہیں جو 23 سال تک پیغمبر کے قدموں میں قدم ملا کے رہے, جو 23 سال تک پیغمبر کے ساتھ سوتے رہے, ہاں ہاں ان 23 سالوں والوں میں ایک ایسا بھی ہے جس کی گود میں پیغمبر 3 روز تک رہے, اور جس نے 3 دن تک پیغمبر کے چہرے کو اس طرح دیکھا جس طرح ریل پہ پڑے ہوئے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, جس کی گود میں پیغمبر سویا, جس کے کندھوں پہ پیغمبر نے سواری کی, تو اس کے بارے میں کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کھجور کا ایک تنا ہے پیغمبر کے قرب کی وجہ سے اس پہ اثر ہوا کہ وہ بھی جدائی پہ رو پڑا, وہ بھی اپنا اثر ظاہر نہ کر سکا جس کے دامن میں پیغمبر سوئے, اور آج وہ پیغمبر کے دامن میں پڑا ہے. میں کیسے تسلیم کر لوں کہ پیغمبر کے وسائل کے بعد پیغمبر کا اثر ختم ہو گیا؟ میرے بھائیو, ایک پانی ہے اور اس پانی کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر 4500 سال ہے. کتنی عمر ہے؟ 4,500 سال. ایک پانی ہے چل رہا ہے, پیا جا رہا ہے, بہ رہا ہے. 4,500 سال گزر گئے, وہ پانی خشک نہیں ہو رہا, وہ چشمہ خشک نہیں ہو رہا, اس پانی میں کمی نہیں آ رہی, اس پانی کا رنگ نہیں بدلا, اس کی بو نہیں بدلی, اس کا ذائقہ نہیں بدلا. یہ پانی کون سا پانی ہے؟ یہ وہ پانی ہے جسے آپ زمزم کہتے ہیں. یہ زمزم کہتے ہیں. کنویں خشک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ دریا راستے چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے؟ چشمے سوکھ جاتے ہیں لیکن چشمہ جاری ہے. رنگ نہیں بدلا, ذائقہ نہیں بدلا, بو نہیں بدلی. میں سوچتا ہوں کہ وجہ کیا ہے, تو میری سوچ کہتی ہے, میری فکر و دانش کہتی ہے, یہ پانی قیامت تک نہیں سوکھ سکتا, اس کا ذائقہ نہیں بدل سکتا, اس کا رنگ نہیں بدل سکتا. کیوں؟ کہ ایک پیغمبر کے قدم اس کو لگے ہیں. ایک پیغمبر کے, وہ پیغمبر کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگے, 4,500 سال گزر گئے, نہ پانی کا رنگ بدلا, نہ بو بدلا, نہ ذائقہ بدلا. اور اسماعیل کے قدم لگے, پانی کا رنگ نہ بدلے, ذائقہ بو نہ بدلے. اور جس کو پیغمبر کا سینہ لگے, میں کیسے مان جاؤں کہ پیغمبر کے بعد اس کا رنگ بدل گیا ہوگا؟ میں کیسے مان جاؤں کہ پیغمبر کے بعد اس کا دین بدلا ہوگا؟ پانی کو پیغمبر کے قدم لگے, رنگ بو ذائقہ نہ بدلے, ابو بکر کو لگے نہ بدلے. ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں, جو ابو بکر کو بدلا کہے وہ خود بدل چکا ہو. جس کو ابو بکر میں شک آتا ہے وہ خود مشکوک ہے, جس کو ابو بکر میں کفر نظر آتا ہے وہ خود کافر ہے, جس کو ابو بکر میں ارتداد نظر آتا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا مرتد ہے. یہ ابو بکر کا انکار نہیں کرتا, یہ پیغمبر کی رحمت کا انکار کرتا ہے. یہ ابو بکر کا انکار نہیں, یہ پیغمبر کی رحمت کے اثر کا انکار ہے. میرے بھائیوں, وقت کافی بیت چکا ہے, بہت سارے سوالات ہیں, مجھے اس کے جوابات بھی دینے ہیں. سپاہ صحابہ کے اس وقت تک 45 کے قریب ہمارے کارکن شہید کیے گئے, کارکن زخمی ہیں, اور زخمی اس کے ساتھ ساتھ یہ کارکن گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیے گئے ہیں. اور ان میں خاص طور پر وہاں کے صدر شیخ عبد الوہید صاحب, جن کو سخت شدت کا نشانہ بنا کر اس وقت تک حوالات میں رکھا ہوا ہے. قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر شیعت کے ظلم و ستم کو, شیعت کی بربریت کو ختم کرنے کے لیے قانونی طور پہ جنگ لڑی, اور مسلمانوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے وہاں جلسہ کرایا. میں خود وہاں حاضر ہوا, لیکن رافضیت کو یہ برداشت نہ ہوا. وہاں کا ایم پی اے رافضی مظفر سیال, وہ انتظامیہ کو شہ دے کر, اور وہاں کی انتظامیہ, وہاں کا ایسی, وہاں کا مجسٹریٹ مظفر سیال کے کہنے پر سپاہ صحابہ پہ ظلم و ستم کے دھاس کو دراز کر رہا ہے. میں آج کے اس اجتماع کی وساطت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ گرم راجہ کے واقعہ میں ملوث ہمارے سنی مسلمان سپاہ صحابہ کے ساتھیوں کو فوراً رہا کیا جائے, ورنہ ہم مجبور ہوں گے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ گرم راجہ کے حالات ہمارے کنٹرول میں. میں کہتا ہوں, جب سے آپ نے گرم راجہ میں ایکشن لیا ہے, بتلاؤ گرم راجہ میں کوئی ایک دکان کھلی؟ ایک دکان نہیں کھلی. اس وقت سے احتجاج ہے, اس وقت سے ہڑتال ہے. اگر حکمرانوں کو ہمارے پر امن ہڑتال, پر امن احتجاج کا طریقہ پسند نہیں ہے, تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں دوسرا طریقہ استعمال کرنا بھی آتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, شور کوٹ میں یہی مظفر سیال ایم پی اے, اسی کے کہنے پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اور گھروں گھروں کی تلاشی کے بہانے کے ذریعے سے گرم راجہ میں بھی عورتوں کو بے حرمتی کی گئی, اور اسی طرح جائز اسلحے کے جائز لائسنس اور جائز اسلحہ بھی وہاں سے چھین لیا گیا, اور اسی طرح ہمارے صدر چودھری مختار صاحب کی گاڑی بھی تھانے بند کی گئی ہے. اور وہی قصہ یہاں کی انتظامیہ گرم راجہ کی دوبارہ شور کوٹ میں دہرانا چاہتی ہے. میں آج کے اس اجتماع کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے شور کوٹ اور گرم راجہ کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے سپاہ صحابہ کا تعاون حاصل نہ کیا, تو دونوں شہروں میں امن قائم نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, اسی طرح سوال ہے کہ مولانا سید صادق حسین صاحب کے مقدمے کا کیا بنا؟ مقدمے کا